الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد عارف بالله شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس کا عنوان ہے صلہ رحمی کے متعلق ایک اہم نصیحت. صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو جوڑنا, رشتوں کو نبھانا, اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے قطع رحمی, یعنی تعلقات توڑنا, رشتہ داری ختم کرنا. اور صلہ رحمی بہت بہت بڑی چیز ہے شریعت کی نگاہوں میں. روایت میں آتا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے پاس کھڑی ہوگی اور بولے گی اللہ سے کہ اللہ جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ دے آج, اور جس نے مجھ کو جوڑا تو اس کو جوڑ دے آج. تو پر اس کے بہت سارے فضائل ہیں, اور اس کے صلہ رحمی چھوڑ دینا یعنی رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنا, تعلقات توڑنا, اس سے بہت ساری وعیدیں بھی ہیں. پر یہاں پر حضرت نے ایک نصیحت فرمائی اس کے سلسلے میں. ارشاد فرمایا کہ اگر کسی رشتہ دار سے کوئی بے وفائی ہو جائے یا اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بغیر اس کے معافی مانگے اس کو معاف کر دو. یہ ایک خاص نصیحت جو تھی, اگر کسی رشتہ دار سے کوئی بے وفائی ہو جائے یا اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بغیر اس کے معافی مانگے اس کو معاف کر دو. کیونکہ اگر آپ نے اس کو لال پیلی آنکھیں دکھائیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ بد سلوکی کی, تو وہ یا تو ندامت سے محجوب ہو کر بھاگ جائے گا, یہ سر جھکا کر اس کو اس کی شرمندگی ہوگی, تو شرمندہ کرنا بھی اچھی بات نہیں کسی کو, یا غصے اور تکبر سے اور اکڑ جائے گا کہ ذرا سا احسان کیا کر دیا کہ میرے اوپر رعب جما رہے ہیں. لہذا یا ندامت سے بھاگ جائے گا, یا غصہ سے بھاگے گا, یا تکبر سے بھاگے گا, اور تینوں صورتوں میں قطع رحمی ہو جائے گی. یعنی آدمی سوچے کہ نہیں, اس کو معافی مانگنا ضروری ہے, اور انتظار کریں آپ کو تکلیف پہنچے کسی سے, آپ نے تکلیف نہیں پہنچائی, آپ کو تکلیف پہنچی کسی سے, یعنی یہ تو بہت بڑا درجہ ہے کہ سامنے والے کے معافی مانگے بغیر ہی آدمی اس کو معاف کر دے, یعنی انتظار نہ کرے اس کے معافی مانگنے کا. چونکہ قطع رحمی سے بچنے کے لیے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ عام طور پر حضرت بھی آگے یہاں فرما رہے ہیں کہ رشتہ دار عام طور پر رشتہ دار کے سامنے نہیں جھکتا, اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں چھوٹا بن جاؤں گا. ہمارے معاشرے کے اندر بھی چلتا رہتا ہے یہ, میری ناک کٹ جائے گی. حالانکہ یہ ایسی بات نہیں تھی, بلکہ صلہ رحمی ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی خاطر تو آدمی کی ناک بھی کٹ جائے تو چلے گا اس کو, چونکہ اس کے اوپر جو سخت وعیدیں ہیں اور جو رشتہ داری توڑنے کے اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو دھمکیاں ہیں اور جو اس کا نقصان ہے آخرت کے اندر, وہ تو حادث کے اندر بہت بہت تاکید سے آیا ہے. تمہارا حضرت یہاں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بلا معافی مانگنے, کسی کے معافی مانگنے کا انتظار بھی نہ کرو, بلکہ سامنے والے کو, رشتہ داروں کو, اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تم سے کچھ زیادتی کر دی اس نے, تو تم بغیر اس کے معافی مانگے اس کو معاف کر دو پہلے سے ہی, ورنہ ہو سکتا ہے وہ شرمندہ ہو کر بھاگ جائے, یا کہ غصہ ہو کے بھاگ جائے, یا متکبر ہوگا تو لڑ کے بھاگ جائے گا اور قطع تعلق ہو جائیں گے. یعنی تو تینوں صورتوں میں قطع رحمی ہو جائے گی. اور ہمیں حکم ہے کہ صل من قطعک, کہ جو رشتہ دار تم سے توڑے تو اس سے جوڑے رہو, جو رشتہ دار تم سے توڑے اس سے جوڑو. اس سے علماء محدثین فرماتے ہیں ابر کے سل من وصلک نہیں فرمایا کہ جو تم سے جوڑے اس سے جوڑو, وہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جیسے آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں, خالہ ماما وغیرہ, جیسے تعلقات اچھے ہیں تو آپ بھی ان سے تعلقات اچھے رکھتے ہیں, تو یہ کوئی کمال نہیں ہوا, یہ تو ٹھیک ہے, برابری ہو گئی. لیکن کچھ رشتہ دار ایسے ہوں دور کے, کوئی پھوپھی ہیں, کوئی چاچا ہے, کوئی بھی, جو آپ سے تعلقات رکھنا نہیں چاہتے, تو ان سے جوڑنا یہ کمال ہے. تو سل من قطعک کا مطلب یہ ہے, قطع کے معنی کاٹنا اور سل کے معنی جوڑنا, سل من قطعک, تو جو آپ سے کاٹے آپ ان سے جوڑو تعلقات کو. جو لوگ آپ سے آلریڈی تعلقات جوڑے ہوئے ہیں ان سے جوڑنا اچھی بات ہے, لیکن اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اسی وجہ سے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ لیس الواصل بالمکافی, کہ بس برابری سرابری کر دینا اس سے کوئی صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہلاتا. یعنی انہوں نے آپ کو دعوت دی, آپ نے بھی ان کو دعوت دی, یعنی ٹھیک ہے, اس کو برا نہیں کہا جاتا, لیکن اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جائے گا. صلہ رحمی تو وہ کمال کی بات تو وہ ہے کہ سامنے والے نے آپ کو اپنے شادی میں یا کسی جگہ نہیں بلایا تھا, لیکن آپ یاد رکھ کر ان کو بلائیں, ان کو دعوت دیں. تو اصل یہ کمال کی بات ہے, ظاہر ہے کہ یہ بڑی بات ہے اور یہ بڑے دل گردے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ کنٹرول میں رکھے اور شریعت کی بات کو ترجیح دے, لیکن اصل کمال اسی کے اندر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ سل من قطعک, کہ جو رشتہ دار تم سے تعلق توڑے اس سے تم جوڑے رہو. حضرت آگے فرمانے کے لہذا مریدین کی اصلاح کا طریقہ اور ہے اور رشتہ داروں کا اور ہے. مرید کو ڈانٹ ڈپٹ کرو تو بیچارہ روتے روتے بےحال ہو جائے گا, لیکن رشتہ دار کہاں معافی مانگتے ہیں, ان کو مرید کی طرح محبت تھوڑی ہوتی ہے. لہذا ان کا سبق حضرت یوسف علیہ السلام سے حاصل کرو کہ جب ان کو بادشاہت مل گئی اور ان کے بھائی قحط کی وجہ سے ان سے غلہ مانگنے آئے اور ان بھائیوں کو خبر نہیں تھی کہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, پورا قصہ سورہ یوسف میں ہے. بہرحال جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ یہی یوسف علیہ السلام ہیں جن کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا, تو ان کو سخت شرمندگی ہوئی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں, اور جو تم نے کنویں میں ڈالا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی, شیطان نے ہمارے تمہارے درمیان گڑبڑ کر دی تھی. لہذا بھائیوں کو ان کی بدسلوکی یاد دلا کر محجوب بھی نہیں کیا, یعنی شرمندہ بھی نہیں کیا, اور ان کی خطا کو شیطان پر ڈال دیا, یعنی یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے ایسا ہو گیا نہیں, تاکہ میرے بھائیوں کی آنکھیں مجھ سے مل سکیں اور وہ شرمندہ نہ ہو جائیں. سبحان اللہ, گویا تو یہ رشتہ داری کو جوڑنے والا سبق گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور یہ قصہ تو بہت مشہور ہے, کتنے زیادہ یوسف علیہ السلام نے شروع میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں, ان کے وہ پورے 11 بھائی تھے. اپنے والد صاحب یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کی بہت بڑی شان ہوگی اور یہ یقیناً اللہ کا نبی بنے گا آگے چل کر. اور بھائی پہلے سے حسد کرتے تھے, یعقوب علیہ السلام یوسف سے بہت محبت کرتے تھے, تو پورے قصہ مشہور ہے کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا بالآخر, اور اللہ کو منظور کچھ اور تھا, تو اللہ نے کنویں میں جب قافلے کے ذریعے کنویں سے نکلوایا اور مصر پہنچایا اور پھر مصر کے دربار میں گئے. پورا بڑا قصہ تفصیلی قصہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے. خیر خلاصہ کہ بالکل آخر میں جب یہ بات کھل گئی, راز کھل گیا, ظاہر ہے کہ اب تو بدلہ لینے کا زمانہ تھا یا سامنے والے پر ٹھونڈ کرنے کا زمانہ تھا کہ دیکھو تم لوگ فقیر بن کے میرے پاس ہی مانگنے آ گئے ہو, حالانکہ تم نے مجھ کو ہی کنویں کے اندر پھینک دیا تھا ایک زمانے میں, اور اب میرے پاس جو ہے غلہ لینے کے لیے آؤ, جاؤ میں تمہیں غلہ نہیں دیتا, جو بھی اب تو بدلہ لینے کا زمانہ تھا اور ان کو ان کی اوقات یاد دلانے کا زمانہ تھا. سبحان اللہ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم, ان کی معافی مانگنے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ میرے بھائی لوگ چلو ابھی آنکھ کھلی ہے تو معافی مانگیں گے. یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کو شرمندہ کرنا بھی نہیں چاہا کہ شرمندہ بھی نہ ہو میرے سامنے, یعنی بلکہ نگاہوں میں نگاہیں, چونکہ ظاہر ہے کہ جو آدمی شرمندہ ہو جائے گا وہ پھر اپنی نگاہ ملا کے بات نہیں کر سکے گا پھر زندگی میں, تو تاکہ میرے بھائی جو ہیں وہ مجھ سے نگاہ ملا کے بات کر سکے آگے والی زندگی میں, تو ان کو بغیر معافی مانگے ہی کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم, کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں, اور یہ بھی کہ جو تم نے گڑبڑ کی وہ تم نے نہیں کی بلکہ شیطان نے کی وہ گڑبڑ. سبحان اللہ, یعنی ان کا جو قصور تھا, ان کا جو گناہ تھا, ان کا جو ظلم تھا جو بہت سخت تھا چھوٹے سے بچے کے ساتھ, تو وہ ان کی طرف نہیں کہا بلکہ ایسے کہا کہ وہ شیطان نے کروا دیا تاکہ ان کو ہلکا معلوم ہو, حالانکہ یقیناً ان کا ہی فعل تھا وہ, اگر جو شیطان کا ورغلانا تھا, اس کا وسوسہ ڈالنا تھا, اس کے گناہ کے اندر مبتلا کرنا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اطمینان دلانے کے لیے کہا کہ بس وہ تو شیطان نے ہمارے تمہارے درمیان گڑبڑ کر دی تھی, دشمنی ڈال دی تھی اور حسد ڈال دیا تھا, لہذا بھائیوں کو ان کی بدسلوکی اور ظلم یاد دلا کر شرمندہ بھی نہیں کیا تاکہ میرے بھائی آنکھیں ملا کر مجھ سے بات کر سکیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے یہ سبق ملا کہ رشتہ دار اگر ستا دیں تو ان کی معافی مانگنے کا انتظار نہ کرو, بغیر معافی مانگے ان کو معاف کر دو اور ان کو محجوب و شرمندہ بھی نہ کرو, ورنہ قطع رحمی کے خطرہ ہے. راہ سلوک کے اندر جب آدمی چلتا ہے, اللہ راہ سلوک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب آنے کی بندہ کوشش کرتا ہے, تو اس کا تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے تمام معاملات درست رکھنے پڑتے ہیں. اگر وہ اللہ اللہ بیٹھ کر تسبیح لے کے ذکر تو خوب کر رہا ہے لیکن نہ اس کی خالہ سے بات بند ہے, چاچا سے جو ہے وہ گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے, کزن برادرس کے ساتھ اس کی نہیں بنتی ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں پھر, یعنی بس وہ تسبیح لے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے لیکن معاملات تو بالکل خراب ہیں, تو شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. پوری شریعت کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اس کو عبادات بھی, عبادات کا ایک جو ہے شعبہ ہے, معاملات کا ایک شعبہ ہے, معاشرت کا ایک شعبہ ہے کہ آپس میں کس طرح رہیں گے, رشتہ دار کس کو کس کے حقوق ادا کرنے ہیں, یہ سب ساتھ میں لے کر چلنا پڑتا ہے, تو بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب آتا ہے. اور خالی تسبیح لے کے کونے میں بیٹھ کے پڑھنے لگا اللہ اللہ اور باقی معاملات سب خراب ہے, لوگوں کے ساتھ تعلقات جڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی کو اس کا حق نہیں دیتا ہے، تو پھر یہ رائے سلوک میں چلنے والا نہیں کہلائے گا وہ بندہ. فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے اونچے محل بنائے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، تو فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، اس کو چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے. وَيُعْطِ مَنْ حَرَّمَهُ، اور جو اس کو محروم کرے اس کو عطا کرے. وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، اور قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ، یہ اچھی، یہ اخلاق، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں. شریعت میں جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اوپر کے اخلاق سکھاتی ہیں، اور اس پوری کائنات میں روئے زمین کے اوپر سب سے بلند اخلاق کی کوئی شخصیت تھی وہ ہمارے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خود فرمائے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلوق عظیم کے اوپر ہیں. اور اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ خود فرمائے کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ میں اخلاق، جو مکارم اخلاق ہیں، پاکیزہ اخلاق، بہترین اخلاق، اس کو میں مکمل کروں. اس طرح ایک صحابی نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ یا ام المؤمنین، آپ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ بتاؤ، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو عائشہ نے الٹا ان سے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں قرآن پڑھتا ہوں. فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے پورے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن میں جو کچھ بھی اخلاق کی باتیں سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود تھی. تو شریعت چاہتی کہ انسان ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے. تو ظاہر کہ یہ بہت بہت مشکل کام ہے، جو ظلم کرے اس کو معاف کرے، جو آدمی نہ دے محروم کرے اس کو پھر بھی آپ دو، جو آدمی قطع تعلق کرے، رشتہ داری توڑے، پھر بھی آپ اس کو جوڑو، اس سے صلہ رحمی کرو. تو ظاہر کہ یہ بڑے دل والوں کی بات ہوتی ہے، لیکن شریعت یہی چاہتی ہے کہ ایک مومن کے اخلاق جو ہے بہت اعلیٰ معیار کے اوپر ہوں، وہ سچا پکا اللہ کا مومن بندہ بنے. تو یہ بھی گویا تصوف کا حصہ ہے، یہ بھی اپنی اصلاح کا اور تزکیہ کا حصہ ہے. تزکیہ اور اصلاح کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بعض آدمی کنارے میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ کرے، بلکہ یہ تمام چیزیں بھی، زندگی کے جو حالات ہیں، زندگی کے جو مراحل ہیں، زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں، شریعت کے جو اخلاق ہیں، آدمی اس کے ساتھ بھی اپنے آپ کو آراستہ کرے، وہ بھی اپنے اندر اختیار کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق المغرب. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، بمنك وفضلك يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.